وآلہ اولادہ سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین ولا کل الملائکۃ المقربین ولا فقراء والمساکین ولا عباد اللہ الصالحین والطیین والطاہرین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے ہم سب سے پہلے ہمارا یہ 67واں مہانہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب مل کر نہایت خلوص دل کے ساتھ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت محسن انسانیت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک صلی اللہ علیہ وسلم بارک. آج کا یہ ہمارا 67واں مہانہ جلسہ ہے. بفضل تعالیٰ آج کے ہمارے مقرر رہیں پیر طریقت صدر سر خلیفہ سید شاہ بابا فخر الدین صاحب چشتی والقادری خرقہ پوش آئے طریق خلافت رزاق پاڑیا بنگلور. یہ حضرت رزاق پاڑے میں رہتے ہیں, وہ آنے کا وعدہ کیے ہیں. اتفاق سے جو ہے ان کے اہلیہ کا جو ہے گزشتہ مہینے میں انتقال ہوا. کل رات میں ان کا 40واں تھا. رات میں ان کے یہاں سماع اور کچھ فنکشن بھی تھا, کچھ طبیعت بھی ان کے ناساز ہے. پھر بھی وہ وعدہ کیا ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے جلدی آ کر شرکت کریں گے. امید ہے کہ وہ ہمارا پروگرام ہونے سے پہلے شریک کریں گے, کیونکہ تو معاملہ بھی دور کا ہے. حالانکہ وہ آنے کے لیے اپنے کار وغیرہ سب انتظام کیے تھے, وہ امید ہے کہ وہ آ جائیں گے. تو ہمارا جو ہے تصوف کا یہ پورے ہم لوگ طالب علم تصوف ہیں. تصوف کے لیے جو ہے قلب کا پاک ہونا یہ ایک اس کا ایک اصول ہے. اور ہمارے ساتھ آج پہلے مقرر ہیں جناب علی جناب جنید احمد مجددی صاحب. وہ قلب پر ایک کتاب لکھے ہیں, آپ مصنف ہیں. وہ کتاب جو ہے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ بھی کیے تھے, اردو میں بھی ہے نا, انگریزی میں ہے, یہاں پہ سب کو تقسیم کیے تھے. تو ہم ان سے گزارش کیے کہ وہ قلب پر دونوں طریقے سے, بہاریوں کا طریقہ سے اور صوفیانہ طریقے سے اس پر کچھ غور کریں. تو آج وہ آج ان کے شریک کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پیر طریقت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب, آپ تو کوئی تعارف کے یہاں پہ محتاج نہیں ہیں. بنگلور میں ان کا خانقاہ ہے, مسجد الانبیاء میں ان کی کارگزاری سب کو معلوم ہے. اور ابھی جو ہے وہ آل انڈیا آل کرناٹک سنی علماء فیڈریشن کے آپ صدر بھی ہیں اور پیر طریقت بھی ہیں. آج ہم ان کو کھل کر سننا ہے. انشاءاللہ مغرب کے بعد ان کا پروگرام ہوگا. تو سب سے پہلے میں حضرت ہمارے عبدالحفیظ صاحب, حضرت الفاظ جناب عبدالحفیظ صاحب درخواست کر, وہ جو ہیں کچھ
السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی والذي أخرج المرعى فنخرج فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وإن يسرك للأسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسرى النار الكبرى ثم لا يموت فلا يأخذ الله من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
اب میں جناب شمس الہدا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت سنائیں.
اجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے, ان پہ دل نثار کیجیے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے, ان پہ دل نثار کیجیے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے, ان پہ دل نثار کیجیے. ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجیے. ذکر ان کے نام پاک کا آج بے شمار کیجیے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے, ان پہ دل نثار کیجیے. صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا. صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا. صدقہ اپنی آل پاک کا چاہے اپنی نال پاک کا. اتنی بھیک دے کے آئے میرے حضور, مجھ کو تاجدار کیجیے. اتنی بھیک دے کے آئے میرے حضور, مجھ کو تاجدار کیجیے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے, ان پہ دل نثار کیجیے. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. کوئی مجھ سے آج کہہ گیا مرنے والے چین لے ذرا. خبر میں حضور آئیں گے, تھوڑا انتظار کیجیے. خبر میں حضور آئیں گے, تھوڑا انتظار کیجیے. مصطفیٰ سے پیار کیجیے, ان پہ دل نثار کیجیے. السلام علیکم.
امی جناب جنید احمد بھی صاحب سے پاستا ہوں کہ اپنی تقریر سنیں.
السلام علیکم.
السلام.
آج کی میری تقریر کا موضوع ہے تصوف, صوفیزم. اور میں شیطان علیم سنا رہا ہوں. نہان و نصب حمدی کا نقدس ربشر علی صادری میں ساری وقف کھولی. قال اللہ تعالیٰ فی قرآن الفرقان فرقان الحمید فی سورہ واقعہ, اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة, اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منيبا مبسن فكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه واصحاب المشمنه ما اصحاب المشمنه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سله من الاول من الاولين وخليل من الاخرين على سرر موزونه متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. یہ سورہ واقعہ جو ابھی میں پڑھا ہوں اس کا ترجمہ، جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ مجہوت نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ تین قسم میں ہو جاؤ گے، یہ قیامت کا منظر ہے جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. اس قیامت کے واقعہ ہونے پر تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان جمع ہونے والوں میں تین قسم کے گروپس ہو جائیں گے. تو دانے والے، سبحان اللہ، دانے والے کا کیا کہنا، اور بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقربین ہیں. نعمتوں کے بہشتوں میں بہت سے اگلے لوگ بھی ہوں گے اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں ہوں گے. یہاں پر سورہ واقعہ میں جو ہے لوگوں کی حالات اس قیامت کے دن بتائے جا رہے ہیں. پہلا گروپ، ان تینوں میں پہلا گروپ ہے اصحاب المیمنہ. اصحاب المیمنہ یعنی سیدھے ہاتھ والے. سیدھے ہاتھ والے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جو ہے نیک لوگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، سیدھے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اور دوسری گروپ جو ہے وہ اصحاب المشمنہ، یعنی وہ لوگ جو گناہ گار، مشرک، کافر ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ شرم سے ہے نا پیچھے چھپاتے ہوں گے. اور تیسرا گروپ جو ہے اولئک المقربون، جو لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، السابقون السابقون، وہ نیک لوگوں سے بھی آگے ہوں گے، یہی مقربین لوگ ہیں. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ان تین گروپس میں ہم کس گروپ پہ پہنچنا ہوگا، ہم کون سے گروپ میں رہنا چاہیں گے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اصحاب المشمنہ میں، اصحاب المیمنہ میں ہونا جو نیک لوگ ہوں گے، صالح ہوں گے، اور اصحاب المشمنہ جو گناہ گار، مشرک ہوں گے، اور تیسرا گروپ جو ہے سب سے آگے ہوں گے، یعنی مقربون، اللہ کے مقرب بندے. ان کا مقام کہاں ہوگا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے قریب رکھے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مقربین کس طرح بنتے ہیں. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس صوفی سینٹر میں. صوفی کسے کہتے ہیں، صوف کسے کہتے ہیں، یہ میرا آج کے بیان کا موضوع ہے. صوفی لفظ صوف سے بنا ہے. صوف کے مطلب چبوترا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے ایک چبوترا رہتا تھا. اس چبوترے پہ کچھ خاص صحابی جو ہے دن رات وہاں پہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آتے تو ان کے ساتھ ہو لیتے اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چلے جاتے، حجرے کے اندر چلے جاتے، تو اس وقت یہ صحابہ اس چبوترے پر ہی بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھتے تھے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھتے تھے. اسی طرح وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ان کے قلب کو نور حاصل کرتے تھے. ان میں کچھ کوئی کہتے ہیں کہ ان میں 13 تھے، یا کوئی کہتے ہیں 18 تھے، کوئی 25 تھے. خیر ان نمبر سے ہمیں مطلب نہیں، اس میں خاص صحابی جو تھے حضرت ابو ہریرہ، انہیں سے ہمیں یہ تصوف کا علم ملا ہے. اسی سے ہم صوفی تصوف صوفیزم ملا ہے. تصوف کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن رخ ہے. ظاہر کیا ہے؟ انسان کا جسم، یہ تو ظاہر ہے، اور باطن کیا ہے؟ اس کا روح، اس کی روح. ظاہر کی اصلاح کے لیے شریعت علم اور اس کے احکام پر چلنا ضروری ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے وغیرہ. باطن کی اصلاح کے لیے تصوف کا علم ہے، اس کی ریاضت کرتے ہوئے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے شیخ یا استاد کی صحبت کی ضرورت درکار ہے. شریعت کے تین حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص. سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضرور ہے، بغیر علم کے تو بھٹک جا سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی اور انفلوئنس کی وجہ سے ہے نا بھٹکنے کی گنجائش ہے. اگر عمل کرتے کرتے عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، جس سے رضا الہی حاصل ہوتی ہے، یہی منزل مقصود ہے، اسے احسان کا درجہ بھی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ڈر کر اکثر صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکساتے تھے کہ سوال کرو، مگر پھر بھی ڈر کے ہے سوال نہیں کرتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی کرتے تو ان کا جواب یہی دیتے تھے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا خود جواب دیتے تھے. یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا. ایک مرتبہ صحابہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سفید پوشاک پہنے ہوئے سیدھا لوگوں کو چیرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، یعنی اپنا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگا کے ہے نا ایک دم ان کے ران پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا اور سوال کرنا شروع کیا. پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے کہ اسلام وہ ہے جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جو فرائض ہیں اس کے فرائض ادا کریں وغیرہ. اس کے بعد وہ شخص نے جواب دیا، بے شک آپ نے ٹھیک کہا، خود بھی سوال کرتا ہے خود بھی جواب بھی دیتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا سوال تھا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان وہ ہے جو اللہ کو یقین، اپنے دل سے یقین جانے، یعنی اپنے قلب سے اس کو ایمان لائیں، اور رسول کو اپنے قلب سے اپنے دل سے ہے نا ان کو ان کی رسالت قبول کریں وغیرہ. پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر تیسرا سوال وہ کرتا ہے کہ احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تین سوال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا، اور وہ واپس چلا گیا. تو حضور سب لوگ جو صحابہ تھے وہ تعجب کر رہے تھے کہ خود سوال کر رہا ہے، اس کے بعد میں خود بھی شاباش بول رہا ہے، صبح برابر بول رہے ہیں، بولا یہ کیا ہے؟ تو بعد میں ایک آدمی غائب ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ جبرائیل تھے، تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اسلام ایمان اور احسان کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. پہلے شریعت پر عمل کرتے کرتے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ اسے فہم عطا کرتا ہے جس سے اسے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، پھر عبادت کرتے کرتے اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اللہ کے لیے دیکھتا ہے، جو بھی سنتا ہے اللہ کے لیے ہی دیکھتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک لکڑی کا ٹکڑا، جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالو تو تھوڑی دیر کے بعد آگ اور لوہے کے ٹکڑے میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوگا، وہ بھی لال ہے یہ بھی لال ہے، وہ بھی ویسا ہی گرم ہے یہ بھی ویسا ہی گرم ہے۔ اس طرح آگ کی صحبت میں رہ کے لوہا، کالا لوہا بھی آگ کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے، اگر آگ سے وہ لوہا نکالو تو وہ کالے کا کالا یہ ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں انسان جب اللہ کی راہ پر چلتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اتباع کرتے کرتے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، اسی کو احسان کا درجہ کہتے ہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ بزرگوں کے کچھ قول، جنید بغدادی کہتے ہیں تصوف یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ حضرت روم، تصوف یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر لے۔ حضرت ابو علی حضوری تصوف اسے اخلاق کو کہتے ہیں جن سے رب راضی ہو جاؤ۔ حضرت حفظ نیشاپوری، تصوف آداب ہی آداب، ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں ہو۔ حضرت مجدد البسانی، تصوف شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا، تصوف کی ابتدا ہے الاعمال بالنیہ، یعنی عمل سے تصوف، اپنے نیت سے تصوف، یعنی نیت، اپنی نیک نیت سے اعمال کرنا، یہی اس کی ابتدا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت سے، اور انتہا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا اللہ تم کو دیکھ رہا ہو۔ حضرت احمد علی لاہوری، تصوف یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے، رسول کی اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ سورہ واقعہ میں جو تینوں گروہوں کا جو منظر آپ نے دیکھا، اس میں سو ہم سے ہر ایک کو یہ خواہش ہوگی کہ مغرب ان کی گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ پہلا گروہ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ اصلاح صالحین میں سے ہوتا، اپنے فرائض اور گناہوں سے بچتے ہوئے صالح بن کے جنت جائے گا۔ دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا کیونکہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، گناہگار تھا۔ تیسرا گروہ مخرب خدا عرش کے سائے میں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ عیش و عشرت اور لذتیں چھوڑ کر اللہ کا ذکر ہی ان کو پسند تھا، ان کو آخرت میں بھی جنت کے بجائے قرب خدا بندی یعنی دیدار خدا ملتا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عام طور پر لوگ دنیا کے معاملات میں خوب سے خوب تر، اچھے سے اچھا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھی گاڑی، ڈگری بھی اچھے سے اچھی ڈگری، نہیں ماسٹر کے بعد پی ایچ ڈی وغیرہ، مگر اللہ کے معاملے میں اور اللہ کے دین کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے کم سے کم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم مخربون کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے تو کیا کرنا ہوگا؟ مخرب کیا ہے؟ یعنی خرب، اللہ سے خرب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ خرب قرآن میں کہتا ہے کہ میرے بندوں، میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، مگر وہ بھی میری پکار پر لبے کہیں تاکہ میں اسے پکڑ لوں۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ میں ان کے رگے جان سے بھی قریب ہوں، اگر وہ قریب ہے تو کیسا قریب؟ اللہ نور ہے، ہم جسم والے، مگر جسم کے اندر یہ ایک روح ہے، یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جب انسان پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ پہلے جسم پیدا کیا، جسم جب مکمل ہو گیا تو اس وقت اپنی طرف سے روح ڈالا، من روح ہی کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد میں تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کی حکم دیا تو تمام سجدہ کیے، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو جسم نظر آیا، روح نظر نہیں آئے، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگار ہو گیا. یہ روح جو انسان کے جسم میں ہے وہ اللہ کی طرف کھینچی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، مگر انسان اپنے مزے کے لیے اس کو دور رکھ دیتا ہے. جسم کے لذتوں، جسم کیونکہ جسم سے زمین سے بنا ہے، تو اسی لیے جسم جو ہے زمین کی لذتوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی لیے ہم روح کو کمزور کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں روح کی غذا کیا ہے اور جسم کی غذا کیا ہے. ہم جسم کی غذا تین وقت کھاتے ہیں اور اس کے بیچ میں تھوڑے سنیکس وغیرہ چائے پانی بھی پی لیتے ہیں، مگر روح کی غذا کیا ہے؟ پانچ وقت نماز. اللہ تعالیٰ روح کیونکہ زیادہ اہم ہے، اسی لیے روح کی غذا زیادہ رکھا ہے، پانچ وقت کی نماز اور اس کے بیچ میں جو سنیکس، جو جسم کے سنیکس ہم لیتے ہیں، اسی طرح روح کے سنیکس کیا ہیں؟ تسبیحات، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت وغیرہ، یہ سب جو ہیں. کیونکہ اب رمضان قریب آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں رمضان کیا ہے، رمضان کس سے کیا حاصل ہوتا ہے انسان. 11 مہینے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب جسم کی پرورش ہو رہی ہے، روح کو دیکھے تو دیکھے نہیں تو نہیں، اسی حالت ہو رہی ہے. مگر اللہ تعالیٰ 12ویں مہینے میں ہمارے کو ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جسم کے تقاضوں کو صرف آدھا دن یعنی 12 گھنٹے کم کر دو اور روح کے تقاضوں کو زیادہ کر، یعنی عبادات، ذکر و اذکار، نفلوں میں گزارو. 20 دن یہ ہوتا ہے اور آخری 10 دن جو ہے اور اعتکاف میں بیٹھ کے پورے جسم کے تمام تقاضوں کو بند کر کے، جیسا کہ پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اسے آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، تمام خاندان والوں سے، گھر والوں سے، بزنس سے سب کٹ کے اسے ڈاکٹر 24 آورس اسے دیکھ بھال کرتا ہے. اسی طرح آخری 10 دن جو ہم مسجدوں میں رہتے ہیں تو پورا جو ہے ہماری توجہ روح پر ہوتی ہے اور ذکر و اذکار، عبادات وغیرہ کرنے سے روح کو تقویت پہنچتی ہے. یہی اللہ کا انتظام ہے روح کی تقویت دینے کے لیے، روح کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اگر ہم مخربون کے گروہ میں شامل ہونا تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تزکیہ قلب، تزکیہ جسم. پاکی کے 3 درجے ہیں، یہ باہر کی پاکی، باہر کی پاکی تو وضو اور غسل سے تو ہو جاتی ہے، دوسری پاکی ہے اندر کی پاکی، جو پیٹ میں جو غذا جاتی ہے اس کی پاکی. اگرچہ یہ ایک لقمہ حرام کا بھی جسم میں پیٹ میں گیا تو 40 دن تک نہ آپ کی دعا قبول ہوگی، نہ آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہ قرب خداوندی حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ پاک ہے. اگر ہم پاک ہوں تو اللہ کے قرب ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. اگر پیٹ میں غذا، حرام غذا یا غلط گندی غذا رکھتے ہوئے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی. جسم کے اندر کی پاکی، تیسری پاکی جو ہے دماغ کی پاکی. دماغ کی پاکی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں پچھلے عقائد، پچھلے جو بلیفس، جو پچھلے ہمارے امیدیں جو رہتے ہیں، وہ سب کو ہمیں دور کرنا ہوگا. جیسا کہ پرانے غلط خیالات، غلط امیدیں، غلط عقیدے، شرک و کفر سے ملے ہوئے جب تک دور نہ ہوں گے قرب ممکن نہیں. کیونکہ عمل کرنے میں نیت تو دماغ سے بنتی ہے، اگر نیکی غلط عقیدے سے کی گئی تو مقبول نہیں ہوگی. نیکی کرنے کے لیے نیک ارادہ پیچھے رہنا ضروری ہوگا. مثال کے طور پہ اگرچہ آپ کچھ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا کچھ غریبوں کے لیے خیرات کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ آپ کی نیت جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے ہے, تو آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگی. اسی لیے ہماری نیت, ہماری دماغی حالت کو یہ ٹھیک رہنا چاہیے. عقیدات کیا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہے, ایک رخ ہے. اس رخ کو اگرچہ ہم ٹھیک کر لیں تو ہم منزل مقصود پہنچتے ہیں. مثال کے طور پہ اب ہم سٹی کو جانا چاہتے ہیں تو ہمارا ڈائریکشن اس طرف ہونا چاہیے, اس کے بجائے ہم ادھر جائیں گے تو کہیں اور پہنچ جائیں گے. اسی طرح اگرچہ ہمارا عقیدہ ٹھیک رہا ہماری تو ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں, ورنہ ہے سو غلط. دوسری صفائی وہ جو ہے, پہلے جو ہم گناہ کیے ہیں, پہلے ہمارا جو گناہ کا اکاؤنٹ ہے ہمارے نامہ عمل سے مٹانا ہوگا. ہم یہ استغفار, سچے استغفار سے ہی یہ اپنے پچھلے گناہ مٹا سکتے ہیں, جانے اور انجانے تمام گناہ استغفار سے ہی مٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے کہ پہاڑ کے اتنا بھی اگر تم گناہ کیے ہو, سچے دل سے اگر توبہ کرو تو گناہ مٹا دیں گے. گناہ مٹنا اس کی شرط یہ ہے کہ گناہ جو کیے ہیں اس کے پھر اس کی رپیٹ نہیں کرنا, یہاں تک اس کے دل میں ایسا اس کا لذت بھی نہیں رہنا کہ فلانا میں گناہ کیا تھا, اس طرح سے دل میں وہ خیال بھی نہیں آنا, اسے گناہ کے خیال سے بھی دور رہنا پڑے گا. اپنے اعمال کی پرانی جو پرانے اعمال کی جو تک وہ صاف کر لیں. اس کے بعد اس کے لیے چار کام کرنا ہوگا, یعنی آگے بڑھنے کے لیے. کثرت ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کثرت سے. دوسرا صحبت آل اللہ. تیسرا تفکر آیات اللہ, اللہ کی آیات میں تفکر کرنا, غور و فکر کرنا. چوتھا خدمت مخلوق اللہ, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. ذکر کے تین طریقے ہیں. ایک نماز, یہ نماز جو ہے ذکر کا بہترین طریقہ ہے, جس میں اللہ کی قربت حاصل. صلاۃ معراج میں مومنین کہا گیا ہے, اگرچہ قبول ہوتی ہے اور اس میں قرب حاصل ہوتا ہے, ورنہ اگرچہ ہمارے خیالات اور نماز پڑھ لیں تو وہ نماز نہیں, وہ ذکر. تلاوت قرآن ایسی بات ہے. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہم ایسا محسوس کریں گے کہ گویا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ کلام ہی اللہ کا کلام ہے, اور اگرچہ ہم اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ذکر کے معنی کیا ہیں؟ ذکر کے معنی یاد ہے. کس کی یاد؟ اپنا مقام. اللہ جب انسانوں کی روح پیدا کیا تو ان سے پوچھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے جواب دیا, خالو بلا, یعنی بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد تمام ارواح کو سلا دیا گیا. اس کے بعد دنیا میں جب عورت حاملہ ہوتی ہے, چار مہینے گزرنے کے بعد ایک فرشتہ ایک روح لا کر اس حاملہ عورت کے بچے میں ڈالتا ہے. جب وہ بچہ میں جان آ جاتی ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے اور دنیا کے رنگ ریلیاں میں مشغول ہو کر اس حق کو بھول جاتا ہے. یہی ہماری حالت. اسی کو یاد دلانے کے لیے تمام نبی رسول آئے, اپنے ساتھ کتاب لائے اور اللہ کی یاد دلائے. نماز میں خاص کر فرائض کی ادا کرنے سے ہم صالح بن سکتے ہیں, مگر قرب حاصل کرنے کے لیے تہجد نفلوں کی زیادہ کرنا, اور خاص کر آدھی رات یعنی رات کے پچھلے حصے میں جب تہجد پڑھتے ہیں تو اس وقت جو ہے دماغ صاف رہتا ہے, اللہ کے خیال ہے, اپنا خود اللہ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود چوتھے آسمان پر آ کے انسانوں کی دعائیں کے قبول کرنے کے لیے آتا ہے. اس وقت اگر اللہ کو ہم یاد کریں تو ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے کی ایک طریقہ ہے. دوسرا ختم قرآن, اللہ کے کلام بار بار پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. اس کتاب میں جو انسانوں کے تمام جسمانی بیماریاں, قلبی بیماریاں, تمام مشکلوں کا اس قرآن میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں, اور آئندہ زندگی بعد الموت کی خبر ہے جس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی. تیسرا قدم جو ہے صحبت آل اللہ, یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. اس طرح ان کی روح سے طاقت حاصل ہوتی ہے. جس طرح ہم ایک بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں, ہمارے موبائل کی بیٹری ہے جب جب چارج کرتے رہتی, اسی طرح جس کی روح طاقتور ہوتی ہے دوسروں کو بھی اس کا اثر دیتی ہے. اسی طرح اللہ والے اولیاء کرام کمزور لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے آئے ہیں, انہیں کی عبادت آج ہمیں دین ملا ہے. ایک مثال جو لوہے کا جو ٹکڑا دیا تھا وہی مثال ہے. اگر ہم شرابی کی صحبت میں رہیں گے تو ایک نہ ایک دن ہم کو شراب پلا کر ہی رہیں گے. اگر کوئلے کی دکان میں بیٹھیں گے تو ضرور ہمارے کپڑے ہاتھ کالے ہوں گے. نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے نیک لوگوں کی عادت سیکھتے ہیں. دیگر ہماری ہمت اگر کمزور پڑ جائے تو نیک لوگ ہماری ہمت دیتے ہیں اور ہمارا سہارا بن جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں یہ آیت آئی ہے, کونوا مع الصادقین, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی صحبت کی برکت کے لیے ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں. دوسری صحبت یہ صحبت استاد یا مرشد کی صحبت ہے, جس سے ہمیں خلق کی اصلاح ملتی ہے, قرب خداوندی ملتی ہے. یہی صحبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد درکار ہے, کیونکہ بازار میں بہت سے نقلی استاد یا نقلی مرشد بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کرامات کا چرچا اور ایڈورٹائز بھی کرتے رہیں. اگر ان میں پھنس گئے تو شرک و بدعت تو مبتلا ہو کر بربادی ہی بربادی ہے. ان کی پہچان یہ ہو سکتی ہے کہ جو اصلی استاد یا اصلی مرشد ہے ان کی تین پہچان ہیں, نہ ان کی تما ہوتی ہے, نہ ان کی جمع ہوتی ہے, نہ ان کی منع ہوتی ہے. نہ ان کی تما ہوتی ہے, یعنی آپ جو بھی ان سے کہو, جو بھی برا بھلا کہو وہ تما نہیں کریں گے, اور نہ جمع ہوتی ہے. جمع سے مطلب وہ دنیا کی چیزوں کو جمع نہیں کریں گے, یعنی دنیا کی دولت کو جمع, دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں رہیں گے اور دنیا کی بڑھائی کے معاملات میں نہیں رہیں گے, اس لیے نہ ان کو جمع کی خواہش نہیں ہوگی, اور نہ منع کریں گے. جو بھی آپ ان کو کرو وہ منع نہیں کریں گے. ان تین خاصیات ان میں رہنی چاہیے, تما, جمع, منع. اگر ان تین چیزیں ہیں تو سچے مرشد اور سچے استاد ہیں. ایک اور صحبت ہے جسے ہم دل بہلائی کے لیے حاصل کرتے ہیں, جیسے بیوی, بچے, دوست, آبرا وغیرہ. ان کی صحبت میں اگر ہم حدود میں رہیں گے تو خیر ہے, ورنہ بربادی بربادی. ان کی خواہش کرنے ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے, بلکہ حرام اسباب بھی اپنے آپ کر بیٹھتے ہیں. इसी से बचकर रहना होगा, जैसे अपने मिसाज वैसे ही दोस्त ढूंढते हैं। अगर खेल कूद में दिलचस्पी है तो वैसे ही दोस्त ढूंढते हैं, अगर दीन की मिजाज है तो दीनदार दोस्त मिलते हैं, अगर गुनाह की मिजाज है तो गुनाहगार दोस्ती मिलते हैं। इसलिए सोहबत की तलाश में हम होशियार रहना चाहिए। अगर अपनी रूह बहुत ताकतवर है तो हर बुरे को तुम अच्छा कर सकते हो, अगर बहुत बुरी आ गए तो अगर बहुत बड़ी आ गए तो उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाला तो डर बर्फ़ पिघल जाएगा, अगर बहुत बड़ी बर्फ़ है उस जगह थोड़ी आग डालें तो आग बुझ जाएगी। इसलिए जो हमारा कल्ब हमारी रूह जितनी ताकतवर है उतना उस पर असर हो सकता है। दूसरा तफक्कुर आयात अल्लाह, इंसान अल्लाह को देख नहीं सकता, इसलिए उसकी अज़मत को जानने के लिए हमें उसकी मखलूक को ही देखकर खालिक की अज़मत खालिक की अज़मत का पता हासिल कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को देखने की ख्वाहिश किए मगर अल्लाह ने पहाड़ पर नज़र डालने को कहा, जिसकी वजह अल्लाह के नूर से नूर के परतों पर पहाड़ जर कर खाक हो गया। कुरान कहता है कि ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें इंसान के लिए पैदा किए गए हैं। अगर ऐसा है तो इंसान की अहमियत मालूम होती है। हमको समझना है कि अल्लाह हमको क्यों बनाया और अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद, हम पर अल्लाह का क्या फ़ज़ाइल और एहसानात हैं। इस पर गौर करने से अल्लाह की अज़मत और बढ़ जाती है। जब गौर करते हैं कि कायनात किस तरह चल रही है तो ये बात समझ में आती है कि ये की खालिक है और उसका नतीजा ये होगा कि वही इबादत के लायक है, यानि लामाबूद इल्लल्लाह। हम अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद हमें पाल रहा है, बराबर रिज़्क मिल रहा है, पानी हवा दूसरी ज़िंदगी की सहूलत बराबर मिल रहे हैं, इसी से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए सही तरीक़े की हिदायत भी कर रहा है नबी रसूल और किताबों से हमें हिदायत मिल रही है। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसके तकाज़े क्या हैं। कुरान कहता है कि कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल मेरी इत्तिबा करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी। इस आयत में क्या मतलब निकलता है, इत्तबा और इतात में क्या फ़र्क है। एक जगह फरमाता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल। अब मोहब्बत के मामले में अल्लाह कहता है कि रसूल की इत्तबा करो, इत्तबा और इत्तबा में क्या फ़र्क है। इतात वो है जो एक कैदी जेल में है सब जेलर के डर से वो इताअत करता है, जो भी बोले वो करता है, मगर इत्तबा जो है महबूब को खुश करने के लिए उसकी इत्तबा यानी उस महबूब के नक्श कदम पर चलते हैं। एक मरतबा एक सहाबी दूर के रहने वाले थे, हुजूर की खिदमत में मुलाकात के लिए आए, देखकर हुजूर का देखा कि हुजूर का काला कमीज़ का खुला हुआ था, फिर सहाबी अपनी उबर कभी अपनी कॉलर खुला ही रखे थे, हालांकि हुजूर ने ये उनको नहीं कहा था। यही इत्तबा है। अगर मगर हमारी हालत क्या है, हम देखते हैं हम दावा करते हैं अल्लाह और उसकी रहमत रसूल की मोहब्बत के मगर काम करते हैं गुनाह के। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसके रसूल की इत्तबा करनी होगी, इसे अल्लाह की मोहब्बत करने लगेगा। अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो जिब्राइल को ऐलान करता है कि मैं फलान से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल सारी कायनात में ऐलान करते हैं और सारी कायनात इससे मोहब्बत करने लगती है, इसी को वली अल्लाह कहते हैं, इसी वजह उनसे करामत साजिर होते हैं। जी हो गया, ये ख़त्म हो गया, नहीं अभी दस मिनट है। इसी को लामाबूद इल्लल्लाह कहते हैं। अगर हम अल्लाह की आयात यानी निशानियाँ कायनात और अपने आप में यानी अपने जिस्म में अल्लाह की तख्लीक पर गौर करें तो मालूम होगा कि हर चीज़ पैदा होती है, उरूज में आती है और ज़ईफ़ होकर ख़त्म हो जाती है, मगर इंसान की ज़िंदगी दी गई और यह ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। हमारे आमाल खालिक के हुक्म के ताबे हैं, हुक्म के ख़िलाफ़ हैं अगर ताबे हैं तो इनाम में जन्नत बादल मौत, अगर हुक्म के ख़िलाफ़ हों तो सज़ा दोज़ख़ में। इसलिए हमारे सब आमाल खालिक के हुक्म के ताबे होने चाहिए। हमको इस खालिक अल्लाह को राज़ी रखना होगा, यानी यही है मखलूक, यही है लामकसूद अल्लाह। خرب کے راستوں پر چلنے کے لیے کن چیزوں سے بچنا ہوگا؟ سب سے پہلے شرک سے بچنا ہوگا. اس کے لیے لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. دوسرا قدم ہے خلت عام, خلت منام, خلت